الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے, اس میں کچھ اسلامی آداب بیان کیے گئے ہیں. ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات الحمدللہ موجود ہیں جو زندگی میں ہمارے لیے رہنما ہدایات ہیں, کہ ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں. مثلا کھانے پینے کے آداب ہیں, پانی پینے کے آداب ہیں, مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں, مسجد سے نکلنے کے آداب ہیں, اسی طریقے سے سلام کے آداب ہیں, مسافہ اور معانقہ کرنے کے آداب ہیں. تو زندگی کے تقریباً پوری زندگی کے آداب الحمدللہ موجود ہیں. اب جس کا جی چاہے وہ ان آداب کے مطابق اپنی زندگی گزارے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں جو کتاب اسوہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جامع ترین کتاب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اسوہ اس میں آ گیا, ساری تعلیمات اس میں آ جاتی ہیں. اگر کوئی شخص اس کو شروع سے آخر تک پڑھ لے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تعلیم ہے اس اسوے سے متعلق, اخلاق سے متعلق, زندگی گزارنے سے متعلق, وہ تمام کا تمام مواد اس میں آپ کو مل جائے گا. اس لیے ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے استفادہ کریں اور گھر کے بڑے افراد بھی اس سے استفادہ کریں, اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے اس میں موجود ہیں. اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, جمعے میں بھی اگرچہ اس سلسلے میں بیان ہوا تھا, لیکن بہت سے لوگ جو اس وقت ہوتے ہیں وہ جمعے کے وقت نہیں ہوتے, اور بعض دوسری حکمتیں بھی ہیں اس کو اس وقت بیان کرنے کی. ہمارے ہاں ابھی دو تین جمعے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کسی صاحب کا انتقال ہوا, اور ان کے انتقال پر یہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے مسجد کے تمام سیکورٹی لگائی گئی, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, حتیٰ کہ مسجد میں بھی آگے کی دو صفیں خالی کرائی گئیں تاکہ جن لوگوں نے آنا ہے وہ عین وقت پر آئیں گے تو ان کے لیے جگہ خالی ہو. تو بعض لوگوں نے اس پر بڑے اشکالات کیے اور بہت اعتراضات بھی کیے, تو اس لیے خیال ہوا کہ کچھ ان معاملات کو بھی صاف کر دیا جائے تاکہ بات سامنے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ الحمدللہ تعلیمات تو دین میں ساری کی ساری موجود ہیں کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس چونکہ بعض لوگ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی جن صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے، گورنر صاحب بھی آئیں گے، سٹی ناظم بھی آئیں گے اور دیگر لوگ بھی بڑے بڑے منصب اور عہدوں والے وہ آئیں گے، تو چونکہ وہ بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ آئیں تو بآسانی وہاں تک پہنچ سکیں، رسائی حاصل کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، عام آدمی کو تو الحمدللہ ایسا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن خاص لوگوں کو خوف بھی خاصی قسم کا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ جب خاص محفوظ نہیں ہے تو عام کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن سارے معاملات یہ ہیں کہ سادگی کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا، ورنہ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی خاموشی سے گزر جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آیا کون چلا گیا۔ وہ ایک مچھر کسی بیل پر بیٹھ گیا، بعد میں بیل سے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف ہو تو میں اڑ جاؤں، اس نے کہا نہ تیرے آنے کا پتہ نہ تیرے جانے کا پتہ۔ تو بات یہی ہے کہ اگر خاموشی سے لوگ آ جایا کریں، تکلفات میں نہ مبتلا ہوں نہ پیدا ہوں، نہ تکلف پیدا کریں، تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون آیا کون چلا گیا، اور مخلوق خدا جو اتنی تنگ ہوتی ہے کم از کم وہ بھی تنگ نہ ہو۔ تو اس کا تو اصل انہی کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، لیکن جب وہ نہیں کرتے تو ہمارے ذمے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ بہرحال ان کی خواہش پر ایک تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ اگلی دو صفحے چھوڑی گئیں، یقیناً اس سے بعد نمازیوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ابھی مسجد میں آنے والے تو ہم ہیں پہلے، اس لیے جو پہلے آئے وہ پہلی جگہ پائے، اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو انہیں پہلی ہی صف میں آگے بیٹھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ اصل میں شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے، اکرم السیدکم، تمہارے جو سردار ہے اس کا اکرام کرو۔ تو یقیناً جن لوگوں کو اللہ نے ہم پر حاکم بنایا ہے، اب چاہے وہ ہماری نظر میں پسندیدہ ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ان سے ہمیں اختلاف ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس وقت وہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ صوبے کے ایک بڑے عہدے پر متمکن ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ آئیں تو بہرحال ان کا اکرام تو کیا جائے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اسے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا اکرام اور احترام کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو اس کے لیے کچھ جگہ بنا دو، تھوڑا سا ہل جاؤ سرک جاؤ اپنی جگہ سے تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ میرا اکرام ہوا میری عزت کی۔ ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، آدمی تھوڑا سا ہل کر اپنی جگہ ہی پر بیٹھ گیا لیکن دوسرے نے یہ سمجھا کہ بھی میرا اکرام ہوا، تو یقیناً اگر اس سے دوسرے کا احترام اور اکرام ہوتا ہے تو اس میں شریعت اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ اخلاقاً یہ بات ہے کہ اسے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ بعض اوقات بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جگہ نہیں ہوتی اور کوئی آنے والا آنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا اس کا اکرام کر لیں۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی ایک طریقہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی جگہ سے ہل گئے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں، احترام سے ملیں کسی کے آنے پر، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کھڑا ہونا واجب نہیں لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو منع بھی نہیں۔ منع صرف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام کیا جائے، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، تو اگر یہ کسی کی خواہش کا پتہ چلے کہ بھئی یہ شخص یہ چاہتا ہے تو اس وقت تو جو ہے وہ کھڑا نہ ہونا بہتر، اس لیے کہ ایسی صورت میں تو یہ شخص تکبرن ایسا چاہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اس لیے اس وقت یہ تعلیم یہ ہے کہ اس وقت نہ کھڑا ہونا یہ بہتر۔ لیکن اگر کوئی شخص ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا اور از خود ہم بحیثیت اس کے کہ وہ ایک منصب پر ہے یا کسی قوم کا بڑا آدمی ہے تو اس کا اگر ہم احترام کریں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اس کا حکم دیا، چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنی قریظہ کے فیصلے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ تشریف لا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ، تو جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس سے پتا چلا کہ اس وقت کھڑا ہونا اور ان کا احترام کرنا، تو اس کا بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر یہ حکم ایسا ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تب بھی، کوئی اگر کافر بھی ہے تب بھی اگر اس کے احترام میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، اصل میں وہ احترام اس کے کفر کا نہیں بلکہ اپنی قوم کے سردار ہونے کی وجہ سے. چنانچہ ایسے بعض مواقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، سردار آئے بڑے بڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال بھی کیا، آپ نے ان کی تواضع بھی فرمائی، ان کا اکرام بھی فرمایا، اور انہوں نے جب تک وہ رہے کوئی ایسا عمل محسوس نہیں کیا کہ جس سے وہ محسوس کریں کہ ان کی بے عزتی ہوئی یا ان کی توہین ہوئی، اور آپ نے احترام کے ساتھ انہیں رخصت بھی کیا. تو اس سے پتا چلا کہ کفار کا بھی احترام کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر بعض کافر اپنی قوم کے بڑے کہیں سے دوسرے ملک سے جب یہاں آتے ہیں تو ان کا احترام کرنا بھی چاہیے، تاکہ وہ یہ تاثر لے کر نہ جائیں کہ مسلمان دوسروں کا احترام نہیں کرتے یا ان کی عزت نہیں کرتے یا ان کی تحقیر کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دین سے متنفر ہوں، اس لیے اگر اس وقت ان کا احترام کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، شرعاً کوئی ممنوع نہیں. اور اگر وہ مسلمان ہو، فاسق و فاجر ہو، تب بھی اس کا احترام اور اکرام کرنے میں مذائقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک شخص کو جب آتے ہوئے دیکھا آپ نے تو فرمایا کہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا بڑا برا آدمی ہے. لیکن جب وہ آیا آپ نے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور جب تک وہ رہا اس سے اکرام اور احترام سے پیش آئے، جب گیا تو اسے عزت سے رخصت کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، لیکن اس کے آنے پر آپ نے اکرام بھی کیا اور رخصت کرتے وقت بھی اس کو احترام سے رخصت کیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کا احترام لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر نہ کریں تو وہ ہمارے لیے شر اور فتنے کا سبب بنے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچائے. تو اپنے آپ کو نقصان سے پہنچانا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. تو اگر بعض اوقات اگر کسی کے احترام اور اکرام نہ کرنے سے یہ خطرہ درپیش ہو کہ یہ ہماری بے اکرامی کرے گا، ہمیں بے عزت کرے گا یا کسی موقع پر نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اکرام کر سکتے. اب یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا، اس سے دو قسم کے اشکال ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے، تو اس وقت فرمائی کہ جب وہ سامنے موجود نہیں تھا، تو گویا بظاہر یہ غیبت ہو گئی. اور بعد میں آپ نے اس کا اکرام کیا، تو ایک چیز جو آپ نے اس کو برا بتلایا، لیکن عمل آپ نے ایسا کیا کہ جس سے اس کا احترام ہوا. تو بزرگان دین اس کے جو جواب دی ہیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی شخص کی ایزا اور تکلیف سے کوئی کسی کو بچانا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بتا دے کہ بھئی یہ آدمی شرری آدمی ہے، فتنہ پرور ہے، اس کے شر اور فتنے سے بچو، تو یہ کوئی غیبت کی بات نہیں. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے شر سے بچ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رشتے ناتوں کے موقع پر لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی لڑکا کیسا ہے، لڑکے والے تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکی والے کیسے ہیں اور خود لڑکی کیسی اخلاق کی مالک ہے. تو یہ تحقیقات جب ہوتی ہیں تو عام طور پر اس وقت یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی آدمی ہو شرابی، کوئی کی بد اخلاق ہو اور آدمی کہہ دے کہ نہیں جی بہت اچھے آدمی، اس کا نتیجہ کیا نکلے. لہذا اس وقت صحیح بات بتلا دینا اور یہ کہہ دینا کہ بھی میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتا یا میرے نظر میں یہ لوگ مناسب نہیں ہیں، تو یہ کوئی غیبت کی بات نہیں. بلکہ دوسرے مسلمان کو شر سے بچانا ضروری ہے. بلکہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا تو اسے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھو فلاں لوگ فلاں آدمی تمہارے گھر میں جو ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آنے والے. کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ تو غیبت ہو گئی, اس کی برائی کر دی آپ نے, بھلے ایسی صورت میں اس کو تکلیف سے بچانا, ایدھا سے بچانا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے جب وہ شخص آپ کے سامنے آ رہا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے جو فرمایا کہ برا آدمی ہے, اصل میں یہ بات بتلانے کے لیے تھا کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالنا کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے. کیونکہ یہ آدمی برا ہے تو اس کی فطرت میں برائی ہے, اب اس کی برائی کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے اخلاق سے پیش آئیں, ظاہری اعتبار سے اس کا اکرام کریں تاکہ اس کے شر و فتنوں سے بچ جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو ان کی زبان کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی بعض اوقات ان کا اکرام اور احترام کیا جاتا ہے تاکہ ان کے شر سے آدمی بچ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی یعنی اس کا اکرام کیا, تو یہ اس کی ایک دوسری حیثیت سے کیا. یعنی ایک حیثیت سے تو وہ شرری تھا لیکن دوسری حیثیت اس کی مہمان کی تھی, اور اس مہمان کی حیثیت سے آپ نے اس کا استقبال بھی کیا. کوئی آدمی چاہے جیسا بھی ہو جب ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کی آؤبھگت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس کو عزت سے بٹھاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دوسری حیثیت سے اس کا احترام اور احترام کیا. ایک موقع پر سر سید کا نام آپ نے سنا ہوگا, قومی لیڈر ہیں, اگرچہ بعض ان کے دینی عقائد وہ صحیح نہیں ہیں اور بڑے گڑبڑ قسم کے ہیں, لیکن ابتدان چونکہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے اور باقاعدہ عالم بھی ہیں تو اس لیے اخلاق ان کے بہرحال اچھے ہیں. یہ واقعہ جو میں عرض کرنے والا ہوں, یہ واقعہ بیان کیا ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دامت برکاتہ ملا لیا, اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ بات تاکہ آپ سے پتہ چل جائے کہ مستند بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے یہ بات فرمائی کہ ان کے والد نے انہیں یہ بات بتلائی کہ ایک مرتبہ سر سید صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بے تکلف ساتھی بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دور سے چلا آ رہا ہے, اور گھر کے قریب جو ایک ہوس تھا جب وہاں پر پہنچا تو اس کے پاس ایک تھیلا تھا, اس تھیلے میں سے اس نے ایک کپڑا نکالا, وہ ایک جبہ تھا, لمبا جبہ جو عربی جبہ عربی لوگ پہنتے ہیں عام طور پر, اس نے وہ جبہ پہن لیا. اس کے بعد ایک رومال نکال کر اپنے سر پر ڈالا جیسے اہل عرب اوڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک ڈوری بھی اس نے باندھ لی جیسے عربی لوگ وہ ڈوری باندھتے ہیں, اقال جس کو کہتے ہیں. اصل میں اہل عرب کا جو مزاج ہے, چونکہ یہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے, اونٹ چرانے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے میں جو اونٹ چرایا کرتے تھے تو ایک رسی رکھا کرتے تھے اپنے پاس, اور اس رسی سے جب اونٹ کو انہوں نے باندھنا ہوتا تھا تو اگلے پیر جو ہے اس رسی کو اندر ایک پیر ڈالا اور اس کو اندر بل دے کے دوسرا پیر ڈال دیا, اس سے اونٹ جو ہے وہ بن جاتا تھا. اور جب اونٹ کو کھول دیا کرتے تھے تو وہ رسی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. تو وہیں سے یہ اقال ہے, تو چونکہ اس سے اونٹ کے پیر باندھا کرتے تھے, اب اس کا ذرا جدید انداز آ گیا ہے, باعزت طریقہ آ گیا, ورنہ یہ اصل میں وہ رسی ہے جس سے اونٹ کے پیر باندھا کرتے تھے. تو بہرحال اہل عرب کا مزاج تھا یہ, اس شخص نے بھی اپنے سر پر رومال پر یہ رسی اوپر ڈال لی. تو سر سید صاحب نے اپنے بے تکلف ساتھیوں نے کہا کہ یہ جو شخص یہاں آ رہا ہے یہ مجھے فراڈیا معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک آ رہا تھا اپنے لباس میں, یہاں آ کر اس نے لباس تبدیل کیا, اپنی حیات تبدیل کی, اور اب ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس آئے گا تو کچھ تقاضا کرے گا پیسوں کا, اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کرے گا, تو مجھے یہ کچھ فراڈیا معلوم ہوتا ہے. خیر کچھ دیر کے بعد وہ شخص آ گیا, سلام دعا ہوئی, اس کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہو, تو اس نے ایک ایسے بزرگ کا نام لیا جو واقعتاً بزرگ تھے اور کہا کہ میں ان کا مرید ہوں اور میرے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی، اس لیے ضرورت ہے نا آپ کے پاس چلایا تھا کہ آپ میری ضرورت پوری کر دیں. خیر انہوں نے ان کا اکرام کیا، احترام کیا اور ان کو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی اس سے کچھ زیادہ ہی دیے اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا. تو لوگوں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ اس شخص کو فراڈیا کہہ رہے تھے اور سب کچھ کہہ رہے تھے، لیکن باوجود اس کے آپ نے اس کا احترام اور اکرام کیا. کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ بظاہر اپنے عمل سے تو مجھے ایسا ہی لگا وہ، اور مجھے نہیں پتا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا یا جھوٹ کہا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک ایسے بزرگ سے اپنا تعلق ظاہر کیا کہ جسے ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، نیک آدمی سمجھتے ہیں. تو ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا، اور یہ سوچ کر اب مجھے ڈر لگا کہ بھئی اگر واقعتاً اس کا تعلق ان سے ہے تو ایک نسبت چونکہ جڑ گئی بزرگوں سے، اس لیے میں نے جو اس نے مانگا میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی. اس سے خیر ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بزرگوں کی نسبت کا احترام اور خیال رکھنا چاہیے. الا یہ کہ واضح طور پر یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. بعض لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ بھی واضح ہو جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے تو اکرام کیا ظاہراً اس اعتبار سے بھی کہ ایک مسافر آدمی تھا، مہمان تھا، تو اس مسافر کا احترام بھی کیا. تو بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے آدمی کا دور سے، اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ شخص ہے تو صحیح نہیں، لیکن تھوڑی بہت اس کی اگر مدد کرنی پڑ جائے تو مدد اس لیے کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو اور ہمیں تو اس تھوڑی سی رقم دینے سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی آدمی دے دے تو اس کی بہرحال گنجائش ہے. بہرحال آنے والے کا احترام کرنا، اور خاص طور پر اگر وہ اپنے قبیلے کا سردار ہو یا منصب رکھتا ہو کہ پوری جو ہے وہ ملک کا یا صوبے کا کوئی خاص عہدہ اس کے پاس ہو، تو یقیناً وہ عہدہ جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. اسی طریقے سے ایک عام مسلمان کا بھی احترام ضروری ہے، اور وہ مسلمان چاہے دیکھنے میں جیسا بھی ہو، اگر یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے تو اصل میں اس کا احترام ایمان کا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ اسی طرح کا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علی نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا، بالکل مغربی لباس میں ملبوس، اور ظاہری طور پر دینداری بالکل نہیں تھی. فرمایا کہ میں اس وقت دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ پوچھو بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں ماہرین شماریات میں سے ہوں، یعنی ایکچوری ہوں. انشورنس میں جو پریمیم وغیرہ ادا کیا جاتا ہے اور کس تناسب سے دینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے جو اعداد و شمار جو لوگ بتاتے ہیں، تو اس زمانے میں اس قسم کے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے، یعنی پورے پاکستان میں غالباً دو چار تھے اس زمانے میں. تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں سے حاصل کر کے اب یہاں پر آیا ہوں، اور ایک کمپنی میں جاب بھی کر رہا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، اور مجھے وہاں سے ایک اچھی رقم تنخواہ کے مد میں ملتی ہے، لیکن مجھے اب یہ پتا چلا کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ واقعی انشورنس کمپنیوں میں ملازمت کرنا ناجائز اور حرام ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ ہاں بھائی، اس وقت جتنی بھی انشورنس کمپنیاں ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں، چونکہ وہ یا سود پر مبنی ہے یا سٹا اور جوا اس پر مبنی ہے، اس اعتبار سے ان کے سارے معاملات جو ہیں جائز نہیں ہیں، حرام ہے، تو ملازمت بھی حرام. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ بھی ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک آدمی کو کوئی متبادل نوکری نہ مل جائے اس وقت تک فوری طور پر نوکری نہ چھوڑے، یعنی حرام اگر نوکری ہے بھی صحیح تو وہ بادل ناخواستہ کرتا رہے، دل میں اس کو برا بھی سمجھے لیکن اس کو کرتا رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کافرا، فقر بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بزرگان دین نے شفقت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ بھئی جب تک کوئی متبادل انتظام نہ ہو جائے اور تمہیں حلال آمدنی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک یہ حرام جو نوکری ہے اسے چھوڑو نہیں. البتہ اس نوکری کے کرتے ہوئے حلال رزق کی تلاش بھی کرتے رہو، ایسے کہ جیسے کہ ایک بے روزگار آدمی کرتا ہے. یعنی اسی شد و مت کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ جس طرح کے ایک بے روزگار آدمی ہوتا ہے تم بھی نوکری کی تلاش جاری رکھو، جب رزق حلال میسر آ جائے تو پھر اس نوکری کو چھوڑ دو. تو یہ بات شفقتاً، یعنی یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اس وقت انشورنس کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، ساتھ میں شفقتاً یہ بات بھی بتلا دی. اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے مشورے کے لیے نہیں آیا، کیا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، میں تو صرف یہ بات پوچھنے آیا ہوں دو اور دو چار کی طرح کہ یہ حلال ہے یا حرام. فرمایا کہ میں نے کہا حرام ہے بھائی. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ یہ حرام آپ نے کیا ہے یا اللہ نے حرام کیا ہے. فرمایا کہ بھی میں حرام کرنے والا کون ہوتا ہوں، اللہ ہی نے حرام کیا ہے، ہم تو صرف حکم بتانے والے ہیں. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، جب اللہ نے حرام کیا ہے تو انشاءاللہ وہ رزق کے دروازے بھی بند نہیں کرے گا. چنانچہ اس نے کہا کہ بس آج ہی سے میں اس نوکری کو چھوڑتا ہوں اور اب میں دفتر نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے گھر جاؤں گا. اور بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول بھی دیے اور فرمایا کہ وہ آج کل امریکہ میں ہے اور اللہ نے اس کو بہت سے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول رکھے ہیں اور ماشاءاللہ رزق حلال کما بھی رہا ہے. تو اس واقعے کو بیان کر کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آنے والے کو چاہے وہ جیسا بھی ہو حقیر مت خیال کرو، ہمیں نہیں پتا کہ اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے دیندار نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اللہ سے کس قسم کا ہے اور اللہ پر اس کا توکل کتنا ہے ہمیں اس کا پتا نہیں. اس لیے جو آ رہا ہے اس آنے والے کا اکرام کرو، اس کی بے اکرامی نہ کرو. تو ایک عام مسلمان آدمی بھی جب ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے لیے بہرحال اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، اس اعتبار سے بھی کہ آنے والا ہمارے پاس کچھ امید لے کر آیا ہے. تو کم از کم اور ہم کسی امید پر اگر پورے نہ اتریں تو کم از کم اپنے اخلاق کو تو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اچھی طریقے سے اس کا سلام کا جواب دیں، اچھی طریقے سے مسافہ کریں، اچھی طریقے سے اس کو بٹھلائیں، پانی پلائیں، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں ہماری دسترس میں کم از کم وہ کام تو کر لیں. اب پھر اگر کوئی اپنی ضرورت ایسی بیان کرتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس سے معذرت کر لیں، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے ہو. اب آج کل سچی بات یہ ہے کہ بے روزگاری بے انتہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کس طرح کی زندگی بیچارہ گزار رہا ہے، اس کی اپنی ضروریات کتنی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. کل سے اب تک تقریباً تین چار آدمی میرے پاس آئے اس سلسلے میں، آج بھی اور کل بھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ بیچارے وہ کتنے ضرورت مند ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ضرورتوں کا کہا تو میں نے ان سے بہرحال اچھے انداز میں معذرت کر لی، کیونکہ آج کل ہر شخص کے حالات ہی ایسے ہیں، مہنگائی حد درجے بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی ہے نہیں اس قدر، اخراجات بے انتہا ہیں، کچھ ہم نے بڑھا لیے ہیں اور کچھ واقعتاً چیزیں مہنگی ہو گئی. تو دونوں ہی قسم کی چیزیں ہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر آمدنی بڑھانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اخراجات یہ ہمارے بس میں ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے اخراجات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، آدمی اپنے اختیار سے اپنے اخراجات کر سکتا ہے. بعض اوقات بعض اخراجات ایسے ہیں جو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھ رکھے ہیں حالانکہ وہ ضروری نہیں ہیں، ان کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، اگر ہم ان میں چاہیں تو اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. بعض گھرانوں کے جو اخراجات ہیں، کوئی کہتا ہے جی ایک لاکھ روپے خرچ کرتا ہوں مہینے میں، کوئی کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ خرچ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے ساٹھ ہزار خرچ کرتا ہوں، لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں جو تین اور چار ہزار روپے میں اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں، بچارے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. تو اخراجات جو ہے وہ ہمارے بس میں ہیں کہ ہم ان کو کم سے کم کرنا چاہیں. ایک ہوتی ہے ضرورت کی چیز، ایک ہوتی ہے خواہش کی چیز. خواہشیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہشیں لامتناہی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب اگر ہر خواہش کو ہم پورا کرنے لگیں گے تو شاید ہمیں کوئی ہماری وہ خواہش پوری نہ ہو. اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں صاحب بنگلہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو، کار بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اور ملازمین کی بھی ایک فوج ظفر موج ہو، اور جناب صفائی کرنے والی الگ سے آ رہی ہو، کپڑے دھونے والی الگ سے آ رہی ہو، برتن دھونے والی الگ سے آ رہی ہو. تو یہ سارے اخراجات تو ہم نے بڑھا رکھے. اگر کوئی آدمی اپنے اخراجات محدود کرنا چاہے تو بہرحال گنجائش ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اپنا طریقہ ہے. تو بہرحال میں تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون آدمی مستحق ہے کون آدمی مستحق نہیں ہے، اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو اس سے اپنے اخلاق تو برت لے آدمی، اچھے انداز میں تو پیش آ جائے. تو چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے سے ملنے والے عام طور پر مسلمان بھی ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں میں کوئی فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نیک متقی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہر ایک سے ملتے ہوئے کم از کم اخلاق برتیں. البتہ اتنی بات ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, اور اب آج کل چونکہ یہاں جو کافر رہتے ہیں وہ بھی ملیں گے تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں, تو اس لیے اس کا جواب جو ہے وہ وعلیکم ہے, بس وعلیکم السلام نہ کہیے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ السلام علیکم بھی کہے تو ہمارا جواب جو ہونا چاہیے وعلیکم, البتہ پھر یہ پوچھنے کا اور کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہو, طبیعت ٹھیک ہے, اس انداز میں اس سے پوچھ رہے کہ اسے احساس بھی نہ ہو, کیونکہ سلام کا جواب جو ہے یہ مسلمانوں ہی کے لیے, وعلیکم السلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں, اس کی رحمت نازل ہو اور برکت نازل ہو. تو ایک کافر آدمی ہے اس کے لیے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. تو بہرحال کچھ آداب ہیں ہر چیز کے, ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طریقے سے مجلس کے آداب ہیں اور مسجد میں آنے کے آداب ہیں. بعض اوقات یہ صورت بھی پیش آتی ہے نماز میں جب صفیں بن رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی, لیکن بعض لوگ زبردستی گھس جاتے ہیں, اس گھسنے کی وجہ سے یوں کہہ لیجئے کہ دائیں بائیں والے کی پوری نماز جو ہے خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے, اگر جگہ نہیں ہے زبردستی مت گھسیں بلکہ پیچھے چلے جائیں, پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو چاہیے ملتے چلے جائیں. اب اگر آخر میں گنجائش ہو تو کوئی آگے آ جائے, گنجائش نہیں ہے تو پھر بلا وجہ آگے گھس کر سب کی نمازیں خراب کرنے کا سبب نہ بنے. بظاہر تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں کہ صاحب پہلی صف میں آ رہے ہیں, ایسے ہی شوق ہے تو ذرا پہلے سے آگے آدمی بیٹھے پہلی صف میں, لیکن ہم بعد میں رہے ہیں اور گھسنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی صف میں. تو اگر جگہ ہو تو بلا شبہ پھر آ جائیے آگے, کوئی حرج نہیں, لیکن جگہ نہیں ہے تو زبردستی دو آدمیوں کے بیچ میں گھسنا اور ساری نماز جو ہے اپنی بھی اور دوسروں کی نماز بھی, یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا بےچارے یوں کھڑے رہتے ہیں سکڑے ہوئے, دو تین آدمیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جب وہ ایک آدمی گھس جاتا ہے تو دائیں والا بھی بائیں والا بھی یہ خود بھی بس تنگ ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اور تحیات میں بیٹھے ہیں تو تنگ بیٹھے ہوئے یوں کر کے, اور کھڑے ہوئے ہیں تو تنگ ہو رہے ہیں, تو ساری نماز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے, یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ایسی نماز میں. تو اس لیے اس قسم کا جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی زبردستی گھس جائے, اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جگہ ہو اور آدمی آگے نہ آئے. بھائی اگر جگہ ہے تو اس جگہ کو پر کر لیں, مل مل کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اب آپ کا دونوں اس جانب وہ کاندھا جو مل جائے, اور اس طرح سے مل جائے کہ اس میں بھچاؤ نہ ہو, تنگی نہ ہو, بلکہ بس کاندھے سے کاندھا مل جائے تاکہ سہولت سے کھڑے ہو جائیں. یہ مقصد بھی ہرگز نہیں ہے کہ جناب بالکل ایسا ہو کہ زبردستی چھڑانا پڑے, تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں, بعض لوگ اپنے ساتھ بچے لے کے آتے ہیں تو ان کی بھی شریعت نے ایک حد رکھی ہے کہ بہت چھوٹے بچے, ایسے چھوٹے بچے جن کو پیشاب پخانے کی پاکی ناپاکی کی بھی تمیز نہیں ہے, تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور کہا کہ بچوں سے اور دیوانوں اور مجنونوں سے مسجد کو پاک رکھو. کیا مطلب ہے کہ جو دیوانہ اور پاگل ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا پاکی ناپاکی کا, وہ تو دیوانہ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے. اسی طریقے سے چھوٹے بچے انہیں بھی پتا نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئے تو اتنے چھوٹے بچے جو پاکی ناپاکی کو بھی نہیں جانتے تو ان کو نہ لائیں. یہاں پر بہت دفعہ ایسا ہوا, بعض لوگ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں اور دوران نماز ان کا پیشاب نکل جاتا ہے اور پھر خاموشی سے چپ کر کے چلے جاتے ہیں, کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ بھئی یہ پانی ہے یا پیشاب. وہ تو بعض لوگوں کو پتا ہو جاتا ہے تو بےچارے وہ کسی خادم کو بتاتے ہیں, پھر وہ صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں, ورنہ دیکھیے نا یہ کتنی بددیانتی کی بات ہے کہ ناپاکی ہو گئی اور بتایا بھی نہیں, چپ کر کے لے کے چلے گئے, اور اس بچے کو لے کے بھی جاتے ہیں چلتے ہوئے تو جہاں تک جاتا ہے وہ ٹپکتا ہوا پیشاب پوری مسجد کو خراب کر دیتا. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں. البتہ 7 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ لانا چاہیے, اور اس وقت بھی اگر ہم لائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر مسجد میں بچوں کی صفیں الگ سے نہیں ہیں تو پھر اس بچے کو لے کر ہم بائیں جانب بالکل آخر میں یا دائیں جانب صف کے بالکل آخر میں لے کر کھڑے ہوں, تاکہ کسی کو ہمارے اس بچے کی وجہ سے, بچے تو بچے ہی ہیں, 7 سال کا بچہ بھی کوئی بہت عقل مند نہیں ہوتا, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی شرارت کر رہا ہے, کبھی بھاگ رہا ہے, کبھی آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, اس سے جو ہے باقی لوگ نماز میں انتشار کا شکار ہوتے, تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جائیں. البتہ اگر صفیں بن گئیں, مثلا 2 یا 3 صفیں مردوں کی بن گئیں جب نماز کھڑی ہوئی, اور تیسری صف جو ہے بچوں کی, 4-5 بچے اس میں کھڑے ہو گئے, اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں مزید, اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بچے کو پیچھے کر کے خود آگے کھڑے ہو جائیں, یہ ناجائز. جب سب بندی ہو رہی ہے تو پہلے گنجائش اس بات کی ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں, یعنی طریقہ یہ کہ پہلے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی صفیں ہوں. تو جب بچوں کی صف بن رہی ہے تو اس وقت چونکہ پہلی صف میں لوگ آ گئے, دوسری میں آ گئے اور تیسری میں بچے آ گئے, اب اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں تو جو آئیں وہ دائیں اور بائیں ان کے کھڑے ہوتے چلے جائیں, اس لیے کہ اب ان کا حق وہی ہے. اب بچوں کو پیچھے دھکیلنا, اور پیچھے والی صف والا ہے تو اس نے اور اس سے پیچھے دھکیل دیا, اس سے پیچھے صف بنی ہوئی ایک اور صف پیچھے دھکیل دیا, تو پتہ نہیں بچہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا. ایسا کرنا صحیح نہیں. اب بچہ جہاں کھڑا ہو گیا صف بندی کے وقت, اس وقت بس اس کو پھر کھڑے ہونے تھے. البتہ اگر باقاعدہ صف نہیں ہے بچوں کی اور دو چار بچے ہیں تو پھر متفرق طور پر ان کو لے کر کھڑے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تین چار بچے ایک ہی صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ پر, تو یہ مناسب نہیں ہے. ان بچوں کو متفرق طور پر لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر دیں تاکہ ان کی نماز بھی ہو جائے, اور یہ جو صف ہے ساری کی ساری بچوں کی صف نہ بن جائے, بلکہ یہ تو بڑوں کی صف ہے, تو اس لیے بڑوں کی صف میں بچوں کو اس طرح سے کھڑا کرنا کہ پتہ چلا 50 بچے یا 5-6 بچے اکٹھے بچے کھڑے ہوئے, تو یہ مناسب نہیں. ان کو متفرق طور پر صف میں کھڑا کرنا چاہیے. اور پھر آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ لانے والے تو اپنے ساتھ لے کے آ گئے, ہم نے اس کے بچے کو پیچھے اور پیچھے اور پیچھے کر دیا, اور وہ بےچارا پوری نماز میں پریشان ہے کہ ایسا نہ ہو بچہ کہیں بھاگ جائے غائب ہو جائے, خدا نہ کرے اس بچے کو کوئی لے کے چلا جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ نمازیوں کے آگے سے بھاگتا دوڑتا پھرے, بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے نماز پڑھنے والوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے, اس لیے اس کا ان سب باتوں کا ہمیں جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب بچوں کو ہم مسجد میں لائیں تو انہیں پہلے سے سمجھا کے آئیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, دیکھو اس طرح سے وہاں پر بیٹھتے ہیں, اس کا ادب یہ ہے. پہلے سے آہستہ آہستہ سکھائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے ہی دن میں وہ شیخ معین الدین بن جائیں گے, آہستہ آہستہ سوجھ بوجھ آئے گی, لیکن یہ سکھائیں گے تو آئے گی, ان کی تربیت کرتے ہوئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ایک اچھے نمازی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ جملہ سمجھ لیجیے, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو روایت میں نے بیان کی تھی کہ اپنے سردار کا احترام کرو اکرام کرو, تو اگر ہم اس نیت سے عمل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور کسی کو ہم آگے اس نیت سے بلا رہے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ معزز آدمی ہے اور قوم کا بڑا ہے, چاہے منصب کے اعتبار سے بڑا ہے, اس کا اکرام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کی نیت سے کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کی نیت فاسد ہے کہ بھائی اس کو میں آج اس کی عزت اس کو عزت دے رہا ہوں آگے کھڑا کر رہا ہوں, تو کل اس سے کوئی کام نکلواؤں گا, کسی کی سفارش کروں گا, کوئی نوکری اس کے پاس کسی نوکری کے لیے جاؤں گا, اس وجہ سے اگر اکرام کر رہا ہے تو پھر تو جائز نہیں. البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے تو انشاءاللہ چاہے فاسق و فاجر کا احترام کرے وہ منصب والا ہو اکرام, تو تب بھی انشاءاللہ وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. الہ العالمین ابھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا ہے بلوچستان میں اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور جو مسلمان بے گھر ہو گئے اے اللہ ان کی دستگیری فرما, ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں عافیت نصیب فرما, اور یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی ہر ایسی مصیبت سے اور پریشانی سے محفوظ فرما جو اچانک آ جانے والی ہے. اے اللہ جو ہمیں تباہ و برباد کر دینے والی ہو, جو ہمیں ہلاک کر دینے والی ہو, یا ہمارے لیے ابتلاء اور مصائب کا دروازہ کھول دینے والی ہو, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری حفاظت فرما. بلا شبہ یہ ساری چیزیں ہماری ہی بدعمالیوں کے سبب ہیں. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنی بھی فکر کی توفیق عطا فرما, اپنے قریب پڑوسیوں کی اور دائیں بائیں کے مسلمانوں کی بھی اللہ فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں عزتیں نصیب فرما, دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عزتوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ایسے کاموں سے بچا لیجیے جو ہمیں ذلتوں کی عطا گہرائیوں میں ڈال دیں, یہ ذلتوں کا سبب بننے والے ہوں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اصل میں درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے, جو لوگ کرسیوں پر بھی بیٹھے انہیں بھی چاہیے کہ دائیں اور بائیں جانب بھی بیٹھیں, کیونکہ بعض اوقات بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے صف میں خلل آتا ہے اور پھر وہ خود بھی اٹھ کر انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کرسی سرکانے میں. تو بہتر تو یہی ہے کہ دائیں بائیں ہو کر بیٹھنا چاہیے, بیچ میں نہ بیٹھیں.